إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت ہی فتنوں کا دور ہے، اور ایک فتنے کی بات ختم نہیں ہوتی کہ دوسری، اور دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور مسلسل دور جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ہی فتنے بھی اس تیزی کے ساتھ ہماری طرف لپکیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے آپ پر نظر ڈالتے رہیں. بلا شک و شبہ دوسروں کی فکر کرنا اور دوسروں کو راہ راست پر لانا یہ بھی اس امت کا کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب چار باتیں یا چار علامتیں تم دیکھو تو پھر اپنی فکر کرو. یعنی اگر دوسرا بات نہیں سنتا، نہیں سمجھنا چاہتا، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس سے لڑنے کی، جھگڑنے کی، بحث مباحثہ کرنے کی، مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرنے میں لگ جاؤ. ایک یہ کہ جب دنیا کا غلبہ ہو جائے، یعنی آدمی آخرت کی فکر چھوڑ دے، لاکھ کسی کو سمجھاؤ بھائی آخرت میں یہ ہوگا یا آخرت کی یہ بات ہے، لیکن وہ اس کو ترجیح نہ دے، وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ اپنی دنیا بنانے کی فکر میں مگن ہو جائے، لگا رہے کہ جو کچھ بھی ہو بس آج جو کچھ ہمیں حاصل ہے یہ اچھے سے اچھا ہو جائے، اور کل کی فکر جو ہے اس کو چھوڑ دو. چنانچہ بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میاں کل کی خبر تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، آج تو ہم اپنا ٹھیک کر لیں. اس دنیا کو بنانے کی فکر ہے لیکن اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں. اسی طرح خواہشات نفسانی کے پیچھے انسان پڑ جائے کہ میری خواہش جائز ہو یا ناجائز، صحیح ہو یا غلط، بس کسی نہ کسی طرح سے میری خواہش پوری ہو جائے، تو آدمی اگر دیکھے کہ اپنی خواہش نفسانی کی طرف ہر آدمی لگا ہوا ہے کہ میری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، اب وہ خواہش جائز اور ناجائز ہیں اس بحث میں کوئی نہیں پڑتا، بس پوری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مال کی محبت، کہ بے انتہا مال جمع ہو جائے، کس طرح سے جمع ہو، ذرائع آمدنی جو ہے وہ حلال ہو یا حرام، اس کی کوئی فکر نہیں. تو یہ تین باتیں ہیں اور علامتیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی رائے کو سب کی رائے پر ٹھونس دے اور کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہ صحیح ہے، باقی سب غلط. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی وہ اپنی رائے کو ترجیح دے. تو رائے پر اپنی گھمنڈ ہونا یا اس رائے کو ترجیح دینا یہ عام ہو جائے. فرمایا کہ جب یہ چار علامتیں ہو جائیں تو پھر تم اپنی فکر کرو. آج اگر ہم غور کریں معاشرے میں، اپنے آپ میں، تو شاید ہی کوئی علامت ایسی ہے جو نہ پائی جا رہی ہو. خواہشات نفسانی کو پورا کرنے پر بھی زور ہے، دنیا بنانے پر بھی غور ہے، مال کو جمع کرنے پر بھی غور ہے، بلکہ مادیت کا ایسا غلبہ ہے کہ آج عزت ہی اس کی جاتی ہے جس کے پاس چار پیسے ہوں. اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں, کسی کے کپڑے اچھے نہیں, کسی کا رہن سہن اچھی نہیں, کسی کے پاس سواری نہیں ہے اپنی, تو اس کی وہ عزت و تقریب نہیں کی جاتی جو کہ اس شخص کی جائے جس کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی کی آج موجود ہیں. اس لیے ہم جہاں دوسروں کی فکر کرتے ہیں تو بلا شبہ وہ کرتے رہیں, لیکن اگر وہ شخص ہماری بات نہیں مانتا, یعنی ہم اچھے کاموں کا حکم بھی دیتے ہیں, برائی سے روکتے بھی ہیں, یہ سارے کام اس امت کے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اتنا پیچھے آدمی نہ پڑے کہ بحث و مباحثے میں پڑنا پڑ جائے یا مجادلے کی نوبت آ جائے, لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے, بلکہ پھر آدمی کو چاہیے کہ پھر اپنی فکر میں لگ جائے کہ میں تو اپنے آپ کو دیکھوں. اب اگر ہر شخص اپنے آپ کو دیکھنے لگے ساری خرابیاں دور ہو جائے گی. ہوتا یہی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی برائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی, اور جب تک آدمی ایسا کرے گا کہ دوسروں کی برائیوں پر تو نظر رکھے اور اپنی برائی کو نہ دیکھے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ ہو, اور آدمی مر جائے اس سے پہلے کہ اس کی موت واقع ہو. ایک موت حقیقی موت ہے کہ جب آدمی پر طاری ہوگی تو دوبارہ پھر زندگی نہیں, الا یہ کہ آخرت میں اٹھایا جائے گا. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آدمی مرے اپنے آپ کو مار دے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹ دے. اپنے آپ کو مار دینا یہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ یہ کام بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, لیکن ان کے کرنے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنی ناجائز خواہشوں کو گلا گھونٹ دے. ہزاروں خواہشیں انسان کے دل میں اٹھتی ہیں, لیکن ان خواہشات کا گلا گھونٹے صرف اللہ کے لیے, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یہ دل میں سوچے کہ ہم خواہشات پوری کر تو سکتے ہیں, لیکن اللہ چونکہ آپ نے منع فرمایا ہے اس خواہش پر عمل کرنے سے, اس لیے ہم اس ناجائز خواہش کا گلا گھونٹتے ہیں اور آپ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. یعنی ولولے دل میں تو ہمارے بھی اٹھتے ہیں کہ میں یہ کام بھی کر لوں, یہ خواہش ناجائز بھی پوری کر لوں, لیکن اللہ آپ کی خاطر ہم اپنے گلے کو گھونٹتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کو آدمی اونچی کرے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دے, ہماری بات پوری ہو نہ ہو لیکن اللہ رب العزت جو احکام دے رہے ہیں اللہ کے حکم کو ہم بڑا کریں, یعنی ان کی بات کو آگے رکھیں, ان کی بات کو ترجیح دیں, ہماری بات چاہے چھوٹی ہو جائے کوئی بات نہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اس لیے اپنی فکر آدمی کرے, اور فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے, اس بات کا محاسبہ کرتا رہے, اپنے دل میں یہ بات سوچتا رہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں ایک ایک عمل اللہ کی نظر میں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو بھی خیر سے ہم کوئی ذرہ برابر کوئی خیر اگر ہم کا کام کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے آخرت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اگر کوئی شر کا کام کرتے ہیں ہم, چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو, لیکن اس شر کے کام کو ہم بھی آخرت میں دیکھ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہمارے سامنے ہماری نیکیاں بھی آ جائیں گی, ہماری برائیاں بھی آ جائیں گی, تو ہمیں پتہ چل جائے, لکھا ہوا بھی معلوم ہو جائے گا, سامنے بھی ایک خاص شکل میں آ جائیں گی. اس لیے ہر صورت میں اپنے نفس کا آدمی محاسبہ کرتا رہے کہ ہم نے ایک دن جانا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ کسی اور بات کا کوئی انکار کرے نہ کرے, لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, چاہے وہ کافر ہو, دہریہ ہو, مسلمان ہو, نصرانی ہو, عقید اس کا. بہرحال یہ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے, اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ کب موت آئے گی اس کا علم بھی کسی کو نہیں. ابھی آ جائے, ایک گھنٹے بعد آ جائے, دس دن بعد آ جائے, آدمی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے, لیکن وہ زندگی کا آخری دن ہوتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بچے کی زندگی کا آخری دن ہے, اپنے کسی عزیز کی زندگی کا آخری دن ہے. ملاقات کر کے چل رہا ہے, جا رہا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا تھا اس کا تو انتقال ہوگی. تو ذہن کے کسی حصے میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، لیکن موت کا ایک وقت متعین ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے آپ کو مار لے، اور مارنے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹ. چوتھی جماعت میں غالباً ہم تھے تو اس وقت ایک مضمون ہوا کرتا تھا اردو کی کتاب میں، طوطے کا پیغام، چین کے تاجروں کا نام، یا چین کے جو طوطے تھے ان کا نام، ان کے نام. ان اس میں ایک قصہ لکھا ہوا تھا کہ ایک تاجر چین جا رہا تھا، تو اس نے ہر ایک سے خواہش پوچھی کہ بھئی تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہارے لیے میں کوئی چیز لاؤں، کوئی تحفہ لاؤں. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اس نے ایک طوطا بھی پال رکھا تھا. آخر وقت میں اس کے پاس بھی گیا کہ میاں مٹھو میں چین جا رہا ہوں، اگر تمہارا کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دو تاکہ وہاں کے طوطوں کو تمہارا پیغام پہنچا دوں، کوئی خواہش ہو تو بتا دو. یہ جب بات کہی اس نے تو مٹھو نے اتنی بات کہی کہ وہاں جو طوطے تمہیں ملیں ان سے اتنا کہہ دینا کہ مٹھو پنجرے میں بند ہے، طوطا پنجرے میں بند ہے، یہ پیغام ان کو دے دینا. بہرحال اس نے یہ پلے باندھ لی بات اور چلا گیا. جب وہاں پر پہنچا تو جس جس کی جو جو خواہش تھی وہ بھی پوری کی، اپنے کام بھی نمٹائے، اور جب آخر میں چلنے لگا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہیں، جھنڈ ہے ایک درختوں کا. وہاں پر اس نے جا کر اپنے طوطے کا پیغام دیا کہ بھئی میرے پاس ایک مٹھو ہے، طوطا ہے، اور اس نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ تم تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ مٹھو پنجرے میں بند ہے. یہ سننا تھا کہ ایک طوطا جو ہے اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا. اسے بڑا صدمہ ہوا. بہرحال یہ واپس آ گیا اپنے گھر، جس جس کو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور اس کے بعد پھر اس طوطے کے پاس آیا اور اس کو بھی کہا کہ میاں میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا. انہوں نے جواب تو کچھ نہیں دیا، لیکن اتنا ہوا کہ ایک طوطا جو ہے پنجرے سے، ایک طوطا اوپر سے گرا نیچے اور مر گیا. تو اس مٹھو نے جب یہ بات سنی تو یہ بھی سننے کے بعد پنجرے میں ہی لڑک گیا، ایسا پتا چلا کہ مر گیا. تاجر کو اس طوطے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا. اس نے بہرحال دروازہ کھولا اور طوطے کو نکال کے باہر پھینک دیا. جب باہر پھینکا تو وہ اڑ کے درخت پہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے تو تمہیں باہر یہ سمجھ کر پھینک دیا کہ تم مر گئے، اور تم اڑ کر درخت پہ بیٹھ گئے. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جو پیغام بھجوایا تھا انہوں نے بھی پیغام بھجوایا تھا، اور پیغام یہ تھا کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو وہ موت میں پوشیدہ ہے، مر کر زندگی حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ میں نے ان کے پیغام پر عمل کیا کہ اپنے آپ کو مار لیا بظاہر، اور تم نے یہ سمجھا کہ میں مر گیا تو آزاد کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہماری آزادی بھی اصل میں موت میں مزمر ہے. اگر ہم اپنی خواہشات کا گلا آج گھونٹ دیں گے تو کل انشاءاللہ ہمیں آزادی ہو، جو چاہیں گے ملے گا. اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں بہت مرتبہ نقل کر چکا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، یہاں پر رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں من مانی زندگی گزارنا. یعنی یہاں پر تم جو اللہ کہتے ہیں ویسے کرو، اور آخر میں جو تم کہو گے اللہ ویسے کرے گا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بنا لی، گزار لی، تو کل قیامت کے دن یعنی آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں جو خواہش کریں گے پوری ہوگی. بتاؤ بھائی جنت کے اندر کوئی خواہش ایسی ہوگی جس کی تکمیل نہ ہو؟ جنت تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، اور زبان پر بھی آنے کی بات نہیں ہے، دل میں جو بات آئے گی فوراً پوری ہو جائے گی. خواہش ابھی دل میں پیدا ہوئی اور پوری ہو گئی، اسی کا نام تو جنت ہے. ورنہ جنت اور دنیا میں کیا فرق؟ اگر وہاں بھی خواہشوں کے لیے ترسیں، اگر وہاں بھی خواہش پوری نہ ہو، تو پھر اس دنیا میں اور جنت میں کیا فرق؟ اس لیے وہاں کا معاملہ یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو زندگی ملے گی ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہ ایسی ہوگی کہ جو تم چاہو گے وہ ملے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی کی خواہش ہوگی بھی فلاں شخص کا محل کا رنگ ایسا ہے اور میرے رنگ کا محل ایسا ہے, جب نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کی خواہش پوری ہو چکی ہوگی. یعنی ابھی دل میں صرف خیال پیدا ہوا اور خواہش پوری ہو گئی. اسی کا نام بہرحال جنت ہے. تو بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دنیا میں اگر ہم نے اپنے آپ کو مار لیا مرنے سے پہلے, تو انشاءاللہ پھر مر کر حیات ابدی حاصل ہو جائے گی. اسی کو کہا موتو قبل ان تموتو, کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یعنی اپنا محاسبہ کرو, رب چاہی زندگی گزارو, خواہشات نفسانی کو ترک کر دو, تو انشاءاللہ تمہیں حیات ابدی حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو یقین نہ ہو کہ ہم نے نہیں مرنا. ہر شخص کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے, اور اس بات کا بھی ہے کہ کوئی معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے. تو جب یہ بات ہے تو پھر بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے کہ آدمی غفلت میں وقت گزارے. آج ہمارے ہزاروں گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں جس میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے, آخرت کی فکر نہیں رکھتے, اپنا محاسبہ نہیں کرتے. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال لیں, بلکہ میں کہتا ہوں وقت تو ہے ہمارے پاس, اس کا صحیح استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ وہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا. گھنٹوں قطاروں میں لگتے ہیں, کہیں گیس کے بل جمع کرانے ہیں, کہیں بجلی کے بل جمع کرانے ہیں, کہیں ٹیلی فون کے بل جمع کرانے ہیں. اتنی دیر جو ہم کھڑے رہتے ہیں, اگر اس وقت میں ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, بس میں بیٹھتے ہیں اپنے آفس پہنچنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں, کہیں جانا ہے چلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اسی طرح سے آج کل ٹریفک جام ہو جاتا ہے, گھنٹوں جو ہے وہ گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں قطاروں میں, چھ چھ گھنٹے آدمی پر گالیاں تو بکتے رہتے ہیں اور برا بھلا ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت اگر ہم بجائے اس کے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں, درود شریف کا ورد کر لیں, استغفار پڑھ لیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھ لیں, تو یہ ہمارا وقت قیمتی ہو جائے. تو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں, جو وقت ہمیں مل رہا ہے اس وقت میں اگر ہم اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ ہمارا کوئی وقت بھی فارغ نہیں ہوگا, وہ وقت ہمارا خراب نہیں گزرے گا بلکہ وہ وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا. لیکن ہماری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں, وقت تو تیزی سے گزر رہا ہے, ہم سو رہے ہیں تب بھی گزر رہا ہے, یہاں بیٹھے ہیں تب بھی گزر رہا ہے, اور نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی وقت گزر رہا ہے, وقت کبھی نہیں رکتا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور کسی نے کہا کہ تم اگر گھڑی کے ٹک ٹک سنتے رہو یا کوئی گھنٹال لگا ہوا ہے اس کو اگر سوچو سنو غور سے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اگر تم توجہ کرو گے تو یوں لگے گا کہ کہے گا گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی, یعنی ایک لمحہ اور گھٹ گیا اور گھٹ گیا اور گھٹ گیا, ہر لمحہ گھٹ رہا ہے زندگی کا. لیکن اگر ہم اس کی ٹک ٹک پر غور کریں تب یہ بات, ریل گاڑی جب چلتی ہے آدمی جو تصور کر لے اس کو ویسی آواز سنائی دینے لگتی ہے, کوئی کیسی آواز بنا لیتا ہے کوئی کیسی آواز بنا لیتا ہے, جیسا تصور کر لو ویسے ہی معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ٹک ٹک کی آواز کو ہم غور سے سنیں, اور کسی نے کہا کہ گھٹا دی کا تصور کرو اور پھر تم اس کو غور سے سنو, تو ایسا لگے گا کہ جیسے ہر لمحہ جو بھی ایک سیکنڈ آگے بڑھ رہا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی عمر جو تھی وہ ایک لمحے گھٹ گئی, گھٹا دی گھٹا دی. اسی کو شاعر نے کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, کہ عمر کی ایک گھڑی اور کم ہو گئی, زندگی ہر لمحہ کم ہو رہی ہے. ہم بظاہر تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی عمر اب 8 سال ہو گئی, اب 10 سال ہو گئی, اب 15 سال ہو گئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قبر سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں اس کا جو وقت متعین ہے مقرر ہے, وہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اس سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. اب مثلا کوئی بچہ 10 سال کی عمر لے کے آیا, ہم پہ ایک سال گزرتا سالگرہ مناتے ہیں, دوسرا سال گزرتا سالگرہ منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, اور خوشیاں بھی ایسی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں, ناجائز خوشیاں, غیر مسلموں کو دیکھ کر ان کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں, ان کی سی جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں اور ان کے طریقے اختیار کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہمارے بچے کی ایک سال عمر بڑھ گئی. اب پتہ چلا بڑھتے بڑھتے ایک دم 10 سال ہوا اور عمر ختم ہو گئی اس کی. تو بظاہر تو ہم خوشیاں منا رہے تھے لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا وقت موت کب ہے, اللہ کے علم میں تو ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم وہ وقت جو گزر رہا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, لیکن ہم نے تو غفلت میں گزار دیا وہ وقت. اور یہ تو چلو بچے کی بات ہے, خود اپنی بات کہ ہماری کتنی عمر ہو گئی, اب کسی کی 30 سال ہو گئی, کسی کی 40 سال ہو گئی, کسی کی 50 ہو گئی, کوئی 60 کے قریب ہو گیا, کوئی 65 کے قریب ہے, تو ہمیں فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ اب تو بہت کم وقت رہ گیا, زیادہ وقت تو ہم نے گزار لیا, اب بہت کم وقت باقی ہے. نہیں معلوم کہ 5 سال ہیں, 5 مہینے ہیں, 5 گھنٹے ہیں, 5 لمحات ہیں, کچھ نہیں پتا, اللہ کے علم میں یہ بات. تو جب معلوم نہیں ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو تیاری کرنی چاہیے. اور تیاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق, اس کے رسول کے احکام کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزارے, تو انشاءاللہ پھر سارا وقت صحیح ہو جائے گا. ایک صاحب نے ایک زمانے میں مختلف بزرگوں کے پاس وہ گیا اور جا کر اس نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ بھئی اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی زندگی کا ایک دن باقی رہ گیا ہے تو وہ ایک دن آپ کیسا گزاریں گے. اور اس کا ذہن میں یہ بات تھی کہ جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ کوئی شخص کہے گا مجھے میں یہ عمل کروں گا, کوئی بزرگ کہے گا میں یہ عمل کرنا پسند کروں گا, کوئی کہے گا میں یہ عمل کرنا پسند کروں گا, تو اپنے پاس لکھ لوں گا تاکہ یہ سارے اعمال میرے پاس جمع ہو جائیں اور پھر میں بھی یہ عمل کروں. چنانچہ مختلف بزرگوں کے پاس وہ گیا اور ہر ایک سے اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے اگر ایک دن آپ کے پاس باقی ہو تو آپ کیا عمل کرنا پسند کریں گے. تو جو ان کے ذہن میں تھا کسی نے کوئی جواب دیا, کسی نے کوئی جواب دیا. ایک بزرگ تھے اس زمانے میں, ان کے پاس گیا, بڑے اللہ والے تھے, اور ان سے جا کر بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کا لائے عمل پہلے دن سے اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں. تم تو صرف سوال کے طور پر ایک جو ہے فرضی سوال تم نے کیا ہے کہ اگر ایک دن تمہیں پتہ چل جائے, لیکن میں نے اپنے اعمال کو ایسا مرتب کیا ہے کہ میں اپنا ہر دن زندگی کا آخری دن سمجھ کر ہی اعمال کرتا ہوں, اس لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, جو روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا. یہ ہے اصل چیز کہ آدمی ہر دن اپنا آخری دن سمجھے. جیسے بعض نے فرمایا نا کہ جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ شاید زندگی کی آخری نماز. آدمی جب آخری نماز یہ سمجھ کے پڑھے گا یا اس کے علم میں یہ بات ہوگی آخری زندگی کی نماز میں پڑھ رہا ہوں, کیسے پڑھے گا بتاؤ, کتنا خوشو خضوع اس میں ہوگا, کتنی توجہ ہوگی اللہ کی طرف. تو اسی طرح سے دنیا میں جیسے کسی قیدی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی کل مجھے پھانسی دے دی جائے گی اور آج رات میری آخری رات ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر کرا لو, اپنی کوئی خواہش ہے آخری ضرور پوری کر لو. تو بعض قیدی جو پہلے سے ہی انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پھانسی دی جائے گی تو اپنے حالت تو کچھ نہ کچھ درست کر ہی لیتے ہیں, لیکن جب آخری وقت کا پتہ چلتا ہے کہ بس یہ آخری رات ہے تو وہ رات تو پھر پوری رو رو کے گزارتے ہیں, کیونکہ زندگی کی آخری رات. تو میرے عزیز بھائی کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے تو اس طرح ہمیں بھی یقینی طور پر, چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے, موت تو یقینی ہے کہ وہ آئے گی, اب کب آ جائے اس کا کسی کو پتہ نہیں, تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہر دن اپنا یہ سمجھ کے گزارنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری دن. آدمی کم از کم فکر تو کرے, اللہ تعالیٰ اگر آدمی سوچو بچار کرتا ہے, فکر رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ فکر پیدا فرما دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فکر پیدا نہ ہو, دل میں فکر آ جاتی ہے, پھر آدمی گناہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے, کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی سوچتا ہے, کسی کی غیبت کرتے ہوئے بھی سوچے گا, کسی کے بارے میں برے کلمات زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے, بھائی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. تو یہ فکر آخرت ایسی چیز ہے اور موت کی فکر کہ آدمی کو پھر سیدھا کر دیتی ہے بالکل. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرو حاضم اللذات الموت, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو. یعنی موت ایسی چیز ہے کہ لذتوں کو ختم کر دیتی. آج کسی سے کہو کہ بھائی ٹی وی نہ دیکھا کرو, فلمیں نہ دیکھا کرو, ڈرامے نہ دیکھو, کیبل مت دیکھو, یہ کام نہ کرو کوئی ماننے کو تیار نہیں. لیکن گھر میں کوئی بیٹا مر جائے, باپ مر جائے, ماں مر جائے, پھر بند کر دیتے ہیں فوراً. اب کیا ہو گیا بھائی, اب دل کے اوپر اس کے ایک ایسی چیز طاری ہو گئی, اب اس کو کہو کہ چلو بھائی آج فلاں فلم چلا لو, اب نہیں چلائے گی. بات کیا ہے, فکر نہیں. اب اس نے اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیا, یہی وقت تو ہم پہ بھی آنے والا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے آدمی کو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اس حال میں کہ کوئی ایسا عمل کر رہے ہوں کہ اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل. ابھی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا ان چیزوں کی تشہیر تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن چونکہ اخبارات میں آ گیا اور سب لوگوں نے پڑھ بھی لیا, تقریباً بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہاں ابھی ایک حادثہ ہوا اور حال یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل پہ دو لڑکے اور ایک لڑکی جا رہے تھے, غالب لڑکا اور لڑکی تو فوراً مر گئے اور ایک لڑکا شاید شدید زخمی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہیں, کس وقت کس کے ساتھ کیا پیش آ جائے کچھ معلوم نہیں. یہ تو ایک واقعہ جو پتہ چل گیا, لیکن ہزاروں واقعات ہیں خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جائز ناجائز ہر طرح کی خواہشیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کس طرح پوری ہو اس کی بھی فکر نہیں, موت آئے یا زندگی باقی رہے اس کی بھی فکر نہیں. تو بہرحال بہت ضروری ہے بھائی کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی اور غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں زندگی دی ہوئی ہے یہ ہمیں کل حاصل نہیں ہوگی, آج جو حاصل ہے اس کی ہم قدر کر لیں, فکر کر لیں. بہلول دانا ہارون رشید کے پاس آیا کرتے تھے, اور ویسے تو وہ دانا تھے لیکن لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے, بیوقوف سمجھتے تھے. ہارون رشید نے بھی کہہ رکھا تھا کہ بھئی ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, یہ جب چاہیں ان کو آنے دیا کرو, سمجھتا تھا وہ. ایک دن جب وہ آئے تو ہارون رشید بھی کبھی ان سے مذاق کی بات کیا کرتے تھے, ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں, میری امانت ہے, اگر تم سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اسے دے دینا. چھڑی ان کو دے دی, انہوں نے کہا ضرور بالکل, اور یہ کیا کہ اپنے پاس رکھ لی سنبھال کے. وہاں سے چلے آئے, ایک زمانہ گزر گیا, ہارون رشید تو وہ بات بھول گئے لیکن بہلول کو وہ بات یاد تھی. ایک دن پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہیں, غالباً آخری وقت ہے, فوراً پہنچ گئے, سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے. انہوں نے کہا کہ میاں بس کیا پوچھتے ہو, سفر درپیش ہے. کہا کہ اچھا, کب تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس کا تو کچھ پتہ نہیں. تو اچھا, پھر سفر اگر ہے تو وہ انتظامات کر لیے وہاں پر, اپنا لشکر کوئی خادم وغیرہ بھیج دیا تاکہ وہاں پر آپ کے لیے کوئی تیاری وغیرہ. کہ میاں کیسی باتیں کرتے ہو تم, ہمیشہ صدا کے بیوقوفی ہو, وہاں تو ایسا ہے کہ سفر کبھی واپسی نہیں ہوتی, وہاں سے نہ واپسی ہوتی نہ وہاں کی تیاری, وہاں پر کس کو بھیج سکتے, ہم نے تو کسی کو نہیں بھیجا. کہا کہ اچھا, دنیا میں تو آپ جب بھی کہیں جاتے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ پہلے سے کچھ لوگ بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر خیمے وغیرہ لگا دے اور وہاں قالینیں بچھا دے اور وہاں پر آپ کے لیے انتظامات کر دے, اب یہ کیسا سفر ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی آپ نے نہیں کیا. وہ تو وہ جو چھڑی تھی نکالی اور کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف آدمی اب تک کوئی نہیں ملا, یہ لے لیجیے آپ کی امانت آپ کے حوالے. آپ میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو دنیا میں اس کی فکر کرتے کہ اپنے لیے آخرت کی تیاری کرتے. آدمی یہاں پر تھوڑا سا سفر کرتا ہے تو 15 دن پہلے, مہینے پہلے جناب بکنگ کراتا ہے تاکہ سفر آسانی سے گزرے, اور وہاں والوں کو بھی اطلاع کرتا ہے کہ بھی میں آنے والا ہوں فلاں تاریخ کو تاکہ اسٹیشن پر لینے کے لیے آ جائیں. جہاز سے جا رہا ہے تو جہاز میں بکنگ کراتا ہے, عمرے پر جا رہا ہے ایک ایک دو مہینے پہلے سے تیاریاں کرتا ہے. اور ایک ایسا سفر کہ جو بہت طویل سفر ہے اور جہاں سے واپس بھی نہیں آنا, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بہلول دانا کا جو سبق تھا ہارون رشید کو, صرف انہی کے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے. ہم سب اس بیوقوفی میں ہیں, ہماری کوئی تیاری نہیں آخرت کی. آدمی خیال کرے کہ ہم نے کیا آخرت کے لیے بھیج رکھا ہے، اپنی اپنی تیاری ہم نے کس طرح سے کر رکھی ہے. ہم دنیا کے سفر کرتے ہیں تو آخر تیاری کرتے ہیں، لیکن آخرت کے اس سفر کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے کہ دنیا کی میں جتنا رہتا ہے رہنا ہے آدمی اس کی فکر کر لے، منع نہیں کیا شریعت نے، حسب ضرورت آدمی پیسہ بھی کما لے، مکان بھی بنا لے، رہن سہن کا انتظام بھی کر لے، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن رات دن اسی فکر میں رہنا، حتیٰ کہ آدمی کوئی اور فکر ہی نہ رکھے اس کے علاوہ، اس سے منع کیا. دل میں دنیا کا آ جانا اس سے منع کیا. اگر باہر رہے تو کوئی حرج نہیں، جس طرح کشتی سے باہر پانی رہے تو اس کشتی کے لیے زندگی ہے، لیکن اگر کشتی میں پانی داخل ہو جائے تو اس کے لیے موت ہے. اسی طرح سے دنیا کی محبت اگر دل کے ارد گرد رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دل میں آ جائے تو اس کے لیے ہلاکت. تو دنیا کی محبت بقدر ضرورت، کوئی حرج نہیں، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت بھی فرماتے تھے، وہاں کے رہنے والوں سے محبت کرتے تھے. تو آپ کی سیرت پر عمل کرنا، بقدر ضرورت لوگوں سے محبت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے متبع سنت تھے کہ بچوں سے بھی بے انتہا محبت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن معلوم یہ گنگو سے بے انتہا محبت تھی. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہوتا تھا اور ان کے وطن کا کوئی وہاں پر آدمی رہتا تھا تو کہتے بھی فلاں صاحب سے مل لینا جا کے، اور وہ ہمارے گنگو کے رہنے والے ہیں، اور سلام بھی کہہ دینا میرے. تو حضرت کی وجہ سے کئی آدمی ملا کرتے تھے جا کر. مولانا اسماعیل صاحب ایک ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں جب جاتا تھا تو حضرت سے مل کر جاتا تھا. ایک دفعہ جب آیا، دو مہینے رہا، جب جانے لگا تو کہا کہ حضرت اب میں جا رہا ہوں. فرمایا کہ اچھا، بڑے رنجیدہ ہوئے، اور برابر میں بیٹھے ایک صاحب کو کہا کہ لو میاں، مولوی اسماعیل کے دو مہینے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا اور آپ یہ جاتے ہیں. مطلب ایک آدمی کو جیسے افسوس ہوتا ہے کسی کے جانے کا، بچھڑنے کا، تو وہ افسوس انہیں ہوا. تو بہرحال بقدر ضرورت کسی سے محبت کرنا، اس سے کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری فکر کرنا، یہ انتہائی ضروری چیز. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کچھ اعمال ذکر کیے ہیں کہ اگر تم ان کو سامنے رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارا محاسبہ بھی ہو جائے گا، فکر بھی ہو جائے گی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی جب صبح اٹھے تو اپنے دل سے معاہدہ کر لے، اور وہ معاہدہ کیا کرے کہ آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ گناہ میں میرا دن یہ بسر نہ ہو، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی ہو جائے، گناہ کے قریب نہ پھٹکوں. یہ معاہدہ دل سے کر لے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے، اس موقع پر انہوں نے ایک بات مزید اضافہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دل سے یہ معاہدہ کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے اپنے دل سے ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں آج گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، فرائض و واجبات کی ادائیگی کروں گا. اے اللہ، جب تک آپ توفیق نہیں دیں گے میں کیا اور میرا ارادہ کیا، اس لیے آپ میری مدد فرمائیے کہ دل سے جو میں نے ارادہ کیا ہے اس پر میں پورا اتر جاؤں، اور آج گناہوں کے قریب نہ پھٹکوں، جو معاہدہ میں نے دل سے کیا ہے وہ پورا ہو جائے. اللہ سے مدد طلب کر لو، ورنہ دل میں بعض اوقات یہ خیال آیا تھا کہ صاحب دیکھو میں نے ایسا کیا، لیکن جب ایسا نہیں کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، تو پھر شیطان انشاءاللہ گمراہ نہیں کر سکے گا. دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ اللہ کی توفیق سے میں بچ گیا. تو اس لیے دعا بھی ساتھ میں کر لو کہ اللہ، میں آپ سے مدد کا خواہاں ہوں، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ میں اپنے اس معاہدے پر پورا اتر جاؤں. تو اس کو کہتے ہیں مشارتہ، کہ اپنے دل سے معاہدہ کر لے آدمی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاں جانا چلے جاؤ، تجارت کرتے ہو تجارت پہ چلے جاؤ، ملازم ہو ملازمت پہ چلے جاؤ، کاشتکار ہو کھیتی باڑی کا کام کرنے کے لیے نکل جاؤ، اور دوسرا کام کرو اور وہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا اب تم اس کی نگرانی کرو کہ کہیں خلاف ورزی نہ ہو۔ مثلا اگر ملازم ہو تو ملازمت صحیح طور پر کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، وہاں کسی سے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی جس سے اس کو برا لگا، اس کو گالی تو نہیں بک دی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی اپنے فرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی، کوتاہی تو نہیں کی۔ یہ مراقبہ کرو یعنی نگرانی کرو اپنے نفس کی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہوگی مشارتہ یا معاہدہ کہہ لیجیے، اور دوسری چیز ہوگی مراقبہ۔ اور جب اس کے بعد شام کو رات کو واپس آؤ اپنے گھر پر، اب تیسری چیز یہ ہے کہ جب سونے لگو تو اب کرو محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ صبح سے لے کر شام تک جو کچھ کام کیا، پہلے سوچو میں نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو پورا کیا یا نہیں کیا، کس کس کی میں نے غیبت کی، کس کے ساتھ برا سلوک کیا، اور کس کے ساتھ بےمانی والا کام کیا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا۔ اگر خدا نہ کرے کسی معاملے کا پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فوراً توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ میں نے یہ معاہدہ کیا تھا لیکن میں اس پر پورا نہیں اتر سکا، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں نے الحمدللہ کسی فرض کو نہیں چھوڑا، کوئی واجب ترک نہیں ہوا، سنت پر عمل ہوا اور باقی تمام کام بھی درست طریقے پر ہو گئے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے بھائی، یہ تو مستقل ہے کرنے کا کام۔ معاہدہ بھی روز کرنا ہوگا دل سے، مراقبہ بھی روز کرنا ہوگا دل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ بھی روز کرنا ہوگا رات کو، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ نفس ایک دو دن میں قابو آنے والا نہیں ہے، اس سے تو ساری زندگی کی کشتی ہے، ساری زندگی کی لڑائی ہے۔ اور اسی کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہمیں دبائے گا، کوشش کرے گا، نفس ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا، ہم کیوں نہ دبائیں نفس کو، ہم بھی دبائیں اس کو، اس کی خواہش پوری نہ کریں، تو کبھی وہ دبانے کی فکر کرے گا کبھی ہم کریں۔ تو یہ زندگی بھر کی کشتی ہے جو لڑنی ہے۔ روزانہ معاہدہ کرنا ہے دل سے کہ آج میں نے گناہ نہیں کرنے، آج میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرے، اور پھر اس کی نگرانی بھی کرے اپنے آپ کی، اپنے دل کی، اور رات کو سونے سے پہلے محاسبہ بھی کر لے۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں نقل کر رہا تھا کہ محاسبے کے بعد ایک اور بات، ایک اور کام کرے، اور وہ ہے معاقبہ، یعنی نفس کو سزا دینا۔ اگر آدمی دیکھے کہ مجھ سے گناہ کے کام ہوئے ہیں تو اپنے لیے کوئی سزا بھی تجویز کرے، بلکہ جس وقت معاہدہ کر رہا ہو اس وقت ہی ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی اگر میں نے آج معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر رات کو سونے سے پہلے 8 رکعت یا 10 رکعت یا 12 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، یا ایک دن کا روزہ رکھوں گا، اس کے بغیر سونے نہیں دوں گا اے نفس تجھے میں۔ اور ساتھ میں نے فرمایا کہ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے اصلاح ہو۔ اگر بالکل معمولی سزا ہوگی اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر بہت زیادہ سخت ہوگی تو بھی مشکل ہو جائے گی۔ اور استاد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علی گڑھ میں سر سید نے یہ کیا کہ جو مسلمان طلبہ تھے نماز پڑھنے کی پابندی ان پر لگائی، اور کہا کہ بھائی جو بھائی نماز نہیں پڑھے گا تو جرمانے کے طور پر 5 پیسے اس کو جمع کرانے ہوں گے۔ تو چونکہ 5 پیسے کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایسی، اس لیے بعض جو عمرا تھے وہ ایک ایک مہینے کے پیسے پہلے جمع کرا دیا کرتے تھے کہ لو بھائی 1 مہینے کے پیسے اور 1 مہینے کی چھٹی نماز کی۔ تو کہا کہ اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ سزا ایسی ہونی چاہیے کہ جو نفس کو بھاری بھی گزرے کچھ، لیکن اتنی سخت بھی نہ ہو کہ بالکل کرنے ہی سے وہ توبہ کر لے، ایسا بھی، بلکہ درمیان درجے کی۔ اب مثلا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم یہ سوچ لیں کہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ ہم آٹھ دس رکعتیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ پڑھے بغیر نہیں سوئے. اب جب نفس پر یہ مصیبت آئے گی تو وہ آپ کو کرنے نہیں دے گا, یہ کہے گا اچھا بھائی اپنا معاہدہ پورا کر لو تاکہ آٹھ دس رکعتیں نہ کرنی پڑے نہ پڑھنی پڑے. جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے. ایک دن شیطان نے آ کے اٹھایا, تو یعنی پہلے تو تھپک تھپک کے سلا دیا, ایک دن جب دوسرے دن قضا ہو گئی تو وہ اٹھ کر خوب روئے اللہ تعالیٰ کے حضور. اب جب دوسری رات آئی تو جلدی سے شیطان آیا اور کہا کہ میاں اٹھو تہجد پڑھ لو. کہا کہ تو ہے کون؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں. تو کہا تو نے یہ کب سے کام شروع کر دیا کہ لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھانا شروع کر دیا ہے؟ تیرا کام تو تہجد سے روکنا ہے, پڑھانا تو نہیں. کہا کہ نہیں بس آج دل میں آئی خیال آیا کہ آپ کو اٹھا دوں چلیں. کہا نہیں پہلے اصل بات بتا, بات کیا ہے؟ تو پھر کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی رات کو تہجد قضا ہو گئی تھی اور میں نے اصل میں کرائی تھی, سلا دیا تھا خوب آرام سے, لیکن آپ نے تو سارا دن رو رو کے اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کیا کہ اتنا ثواب تہجد پڑھنے کا نہیں ملتا جتنا آپ کو نہ پڑھنے پر مل گیا, اس لیے میں نے سوچا کہ وہ تہجد والا ثواب ہی کافی ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان تو ہمیشہ انسان کو چاہتا ہے کہ یہ غلط راستے پر چلے, تو اس لیے اس کے لیے پھر کوئی سزا ہونی چاہیے, اور اسی کو کہا معاقبہ, تعقیب. کوئی نہ کوئی سزا ایسی تجویز کرو کہ جو نفس کے لیے اصلاح کا سبب بن سکے. اس لیے میرے عزیز بھائی جب محاسبے کے نتیجے میں ہم اپنی کوتاہی محسوس کریں تو پھر اپنے اوپر کچھ نمازیں یا کوئی روزہ, ایک کہ بھائی فلاں عمل پر ایک روزہ یا دو چار رکعتیں ایسی کہ جس سے نفس کو واقعتاً تکلیف پہنچے وہ اپنے اوپر لازم کر لیں, اس سے انشاءاللہ اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, آدمی کوشش کرے, آدمی کا کام ہے کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ گرتوں کو تھام لیتے ہیں لیکن کوئی آدمی چلے تو صحیح نا, اگر ایک آدمی چلنا ہی نہ شروع کرے تو گرتے وہ کیا تھامے گا. کوئی آدمی گرے گا تب جب چل رہا ہو, لیکن جب چل ہی نہیں رہا تو گرے گا کیا؟ اس لیے پہلے چلنا شروع کرو اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں. آدمی بیٹھا نہ رہے, کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے, کرے گا تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائیں, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں, اور ہمیں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دیں. یہ زمانہ واقعتاً بڑی غفلت کا زمانہ ہے, اور اس قسم کی چیزیں آج دنیا میں وجود پا چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت کی طرف سے انسان غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی زندگی اتنی رنگین بنا دی گئی ہے ہمارے لیے, ہم جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دنیا بڑی لشپش نظر آتی اور کہتے ہیں بس یہی اصل ہے سب کچھ, آخرت پھر یاد نہیں آتی. وہ تو جب کچھ پڑتی ہے سر پہ تو یاد آتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے, وقت کی بات ہوتی ہے. ابھی یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا المصطفیٰ کے پاس, ایک خاتون کا, ان کے ایک عزیز ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ خاتون 35 سال کی عمر, کہ جن کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے, پاؤں بھی ٹوٹ گئے اور پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں, کئی دن سے بے ہوش ہے, کل تک بے ہوش تھی مغرب تک, نہ ان کا آپریشن کیا جا سکتا جب تک ہوش میں نہ آئیں. تو کئی دن ہو گئے اسی حال میں. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کے حق میں بہتر فرمائے, جو بہتر ہو اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ وہ معاملہ فرمائے. بعض اوقات آدمی جب معذور ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے زندگی سے موت بہتر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا ہوا ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے کہیں گناہوں کے چھوڑنے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں تمہیں کہنے کے لیے تب چھوڑو گے, یا ایسا بڑھاپا بھیج دیں کہ تم ایک چیز رکھی وہاں ہے تلاش وہاں کر رہے ہو اس وقت کا انتظار کر رہے ہو, یعنی اتنے بوڑھے ہو جاؤ تب جا کے چھوڑو گے, یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صحت دی ہے اس صحت کو بیماری سے بدل دیں اور اس بیماری کا انتظار کر رہا ہوں کہ بیماری آ جائے تب تمہاری اصلاح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا اور بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ کس چیز کا تم انتظار کر رہا ہوں. مطلب یہ تھا کہ انتظار مت کرو, جو وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جان لو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے بہت غافل ہے, ایک فرصت اور دوسری صحت. یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان بڑا بڑا غافل ہے ان نعمتوں سے. اللہ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے, مثلا کسی کو وقت دیا ہوا ہے, وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کر رہا. جب مصروف ہو جائے گا پھر کیا کرے گا بھائی, کہے گا مجھے تو فرصت ہی نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کچھ کہو, ہمیں یہاں چھوڑو بھائی, ہمیں تو مرنے کی فرصت نہیں ہے. مرنے کی فرصت تو خود بخود مل جائے گی, اللہ میاں پوچھ کے فرشتہ تھوڑی بھیجیں گے تم سے. پھر تو چاہے مصروف ہو کچھ بھی ہو جانا ہی پڑے گا. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب ہمیں مرنے کی فرصت نہیں, جہالت کی بات. مرنے کے لیے فرصت نکالنے کی ضرورت نہیں, پھر فارغ ہو جائے گا آدمی بالکل سے, فرصت ہی فرصت ہے پھر. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں انسان اس سے بہت غافل ہے, ایک فرصت, وقت کی قدر نہیں ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جتنی وقت ضائع کرنے والی چیز ہے شاید ہی کوئی اور چیز, ہم بے حساب ضائع کر رہے ہیں وقت, صبح سے لے کر شام تک. ہمارا ہر آدمی جتنے ملازم پیش ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ہڑتال کا آ جائے, کوئی چھٹی ہو جائے, بڑی خوش. اسکولوں میں دیکھ لیں جناب, ذرا سی بارش ہوئی چھ چھ دن کی چھٹیاں ہو گئیں, چار چار مہینے, پانچ پانچ مہینے, چھ چھ مہینے, چھ مہینے چھٹی, چھ مہینے پڑھائی, اور پڑھائی بھی جیسی ہو سب جانتے ہیں. تو وقت کا ضیاع ہی ضیاع ہے. اور اسی طرح دوسری چیز ہے صحت, کہ آج جو صحت حاصل ہے کل پتہ نہیں رہے نہ رہے. ہمارے یہاں فاروق صاحب رہا کرتے تھے سامنے, بالکل سامنے اپارٹمنٹ ہیں اس میں, ان کا بھی بیچاروں کا انتقال ہو گیا یہاں پر آنے کے بعد. اس کے بعد پھر ان کا ایک بیٹا تھا یہاں رہتا تھا, تو ان کی والدہ اور بیٹی وہ ان کی شادی بیاہ کا انتظام کرنے کے لیے لیاقت آباد گئیں, رکشے میں بیٹھی, واپسی میں رکشے پر وین چڑھ گئی اور وہ بےچارے دونوں کی دونوں انتقال کر گئیں. تو یہاں اچھا پھر اس لڑکے نے خود خریداری کرائی, خود موٹر سائیکل پہ آیا, ان کو رکشے میں بٹھایا, اب گھر پہنچ گیا, انتظار کر رہا ہے کہ ابھی تک پہنچی نہیں, وہ تو وہاں پہنچ گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا, تو بےچارے انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا, ہم تو تیاری کر رہے ہیں شادی اور بیاہ کی, کپڑے کی خریداری کر رہے ہیں اور زیورات کی خریداری ہو رہی ہے, لیکن وہاں پر موت کا فرشتہ ہماری تاک لگا کے کھڑا ہوا ہے. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ, رات دن ببانگے دوہل. موت کا فرشتہ آتا ہے, جان نکال کر چلا جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, رات دن آ رہا ہے. حضرت اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ مقرر کیا تو یہ بہت روئے اور کہا کہ اللہ آپ نے مجھے موت کا فرشتہ بنا دیا, ساری دنیا کہے گی کہ بڑا ظالم ہے, کسی کے باپ کی روح قبض کروں گا, کسی کی ماں کی روح قبض کروں گا, کسی کی بیوی کو شوہر سے جدا کر دوں گا, کسی شوہر کو بیوی سے جدا کر دوں گا, کسی بیٹے کو ماں سے جدا کر دوں گا. تو آپ نے ایسی سخت ڈیوٹی میری لگا دی ہے, لوگ تو مجھے گالیاں بکیں گے, لوگ تو مجھے برا بلا کہیں گے. فرمایا کہ تمہارا تو نام بھی نہیں ہوگا, کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ سے مر گیا, کوئی کہے گا اس کو کینسر تھا مر گیا, کوئی کہے گا بخار تھا مر گیا, کوئی کہے گا گیسٹرو کا مرض تھا مر گیا, کوئی کچھ کہے گا, تمہارا تو نام بھی نہیں آئے گا بیچ میں. آج آپ دیکھ لیجئے, کرنٹ لگنے سے مر گیا, فلان چیز سے مر گیا, فلان سے مر گیا, لیکن کوئی آدمی نہیں سوچتا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا, ورنہ تو موت آتی نہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, ہمارے اپنے ایک عزیز تھے, کبھی کبھی ان کے یہاں میرا جانا ہوتا تھا تو میں حیرت کرتا تھا کہ مہینوں سے دیکھ رہا, بلکہ سالوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چارپائی سے لگے ہوئے تھے, صرف چائے ان کی غذا تھی, نہ روٹی کھاتے تھے, نہ پانی پیتے تھے, کچھ نہیں, صرف چائے پلاؤ. اور آخر میں تو وہ چائے بھی بیچاروں کی اتنی رہ گئی تھی کہ چمچوں سے بس چند چمچے پیتے تھے. تو اچھے خاصے صحت مند آدمی تھے, لیکن اس حال میں پہنچ گئے کہ ان کا جسم پھر چارپائی پر نظر بھی نہیں آتا تھا بالکل پڑا بالکل. لیکن جب تک موت نہیں آئی نہیں آ سکی, یعنی بظاہر تو آدمی کو مر جانا چاہیے ایسے آدمی کو, لیکن کئی سال زندہ رہے اسی حالت میں, جب تک اللہ کے ہاں کا حکم نہیں ہوا نہیں مرے. کتنے لوگ ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس اس کا وقت آ گیا, لیکن وہ نہیں مرتے, سانس آ جا رہا ہے زبردستی, وہ گلا گھونٹنے سے رہا کوئی. تو یہ سانس متعین ہیں, ان کی مقدار, ان کے کتنی سانس لے گا دنیا میں, ایک ایک چیز اللہ کے یہاں موجود. اب کوئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے, کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے, کوئی بچہ کچھ سال گزار کر مر جاتا ہے. اگر ہم شروع سے اس موت کی تیاری کریں تو ہمیں مرنے پر ایسا صدمہ نہ ہو جیسا کہ ہم کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ تو اس وقت ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتے مارتے ہیں, اور بعض لوگ تو کہتے ہیں بس مجھے مار دو اس کی جگہ, مجھے بھیج دو قبر میں. یہ وقتی کام ہوتا ہے, لیکن جب کچھ دن گزر جاتے ہیں آپ کہو کہ ہاں بھائی دفن کر کے آئیں تمہیں, وہاں پہنچا دیں جہاں اس کو پہنچا دیا, پھر مرنے کو تیار نہیں آتے. اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن اس نے صبر تو نہ کیا نا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر جو ہے کہتے ہیں جب سخت تکلیف پہنچے اس وقت صبر کرنا. اور لوگ صبر کا مطلب بھی مفہوم غلط سمجھتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روئے نہیں یا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. آنسو نکلنا صبر کے خلاف نہیں ہے. کسی کا بیٹا مر جاتا ہے, شوہر مر جاتا ہے, بیوی مر جاتی ہے, اب لازمی بات ہے کہ کسی کی جدائی سے آنکھیں آنسو تو بہاتی ہیں. اس سے شریعت نے منع نہیں کیا, صرف شریعت نے منع کیا زبان سے آؤ بکا نہ کرے, زبان سے شکوہ نہ کرے, اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے غلط الفاظ استعمال نہ کرے. یہ ہے بس, اس سے منع کیا. لیکن اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہا کوئی حرج نہیں, اپنے گریبان نہ پھاڑے, بالوں کو نہ نوچے, سر کو ٹکرے نہ مارے دیوار سے, اس سے منع کیا, یہ بے صبری. لیکن اگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ کسی کا عزیز جدا ہوا ہے تو اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے؟ فرمایا کہ میں نے رونے سے کب منع کیا؟ رونا تو محبت کی علامت ہے, کسی کے فراق میں رو رہے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا بھی کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون, کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت محزون ہیں, غمگین ہیں, یعنی ہمیں غم ہے تمہاری جدائی کا. لیکن ساتھ میں فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, العین تدمع, کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے, لیکن زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. اور وہ کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی زبان سے کوئی شکوہ ہم زبان پر نہیں لائیں گے, اے اللہ تیرے رضا میں ہم راضی ہیں, لیکن آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, دل ہمارا رنجیدہ ہے. تو اگر دل رنجیدہ ہو, غمگین ہو, اچاٹ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں, کوئی حرج کی بات, یہ تو فطری چیز ہے اور فطرت سے شریعت نے منع نہیں کیا. البتہ زبان پر آہو بکا نہ ہو, زبان پر شکوے شکایت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے, بس یہ ہے اصل چیز. تو ہم اپنی تیاری اگر ہم صحیح معنی میں کریں گے تو اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, بہن کا, بھائی کا, ماں کا, باپ کا, تو اس وقت بے شک تکلیف بھی ہوگی, صدمہ بھی ہوگا, لیکن ایسی بے صبری نہیں ہوگی جیسے کہ ایک آدمی نے جس نے تیاری نہیں کی ہوئی اس کو ہوتی. دونوں میں بڑا فرق ہوگا. وہ بزرگان دین اللہ کے نیک بندے, یہ نہیں کہ انہیں غم نہیں ہوتے یا غم زدہ نہیں ہوتے یا انہیں تکلیفیں نہیں آتی یا وہ رنجیدہ نہیں ہوتے, سارے سب کچھ ہوتا ہے. ان کے بھی باپ کا انتقال ہوتا ہے, ماں کا بھی انتقال ہوتا ہے, بہن کا بھی ہوتا ہے, بھائیوں کا بھی ہوتا ہے, انہیں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں, حادثے بھی ہوتے ہیں, اور جناب اپاہج بھی ہو جاتے ہیں, معذور بھی ہو جاتے ہیں, فالج بھی ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے, سارے کام تو ہوتے ہیں, کیا نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ اس پر وہ صبر اختیار کرتے ہیں, اور صبر اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک آدمی نے ایک پھوڑا نکل آیا جو ناسور کی شکل اختیار کر گیا. تو بعد میں ٹھیک ہو گیا یہ, تو اس بیماری کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب میں بیمار تھا اور اس بیماری میں تھا تو روزانہ میرے پاس سلام آیا کرتے تھے, اللہ کا سلام آیا کرتا تھا, اور اب جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو وہ سلام آنا بند ہو گیا. تو اس لیے بعض اوقات یہ بیماریاں بھی, ہمیں اگر یقین ہو اللہ کی ذات پر تو یہ بیماری بھی ہمارے لیے نعمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے بیماریاں کیا چیز ہیں, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا گناہوں کا ازالہ ہوتا ہے, یعنی جب بیماریاں آتی ہیں تو گناہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک صحابی نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ مجھ پر ایک ایسا بخار طاری فرما دیجیے جو مرتے دم تک مجھ پر رہے, تاکہ میرے گناہ جھڑتے رہیں, ختم ہوتے رہیں, لیکن وہ بخار ایسا نہ ہو کہ جس سے میں عمرے سے رک جاؤں یا حج سے رک جاؤں یا میں جہاد سے رک جاؤں یا میں نماز سے رک جاؤں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ان کو اسی وقت بخار آ گیا اور وہ بخار ان کی موت تک رہا, لیکن نہ اس سے وہ نماز سے رکے, نہ عمرے سے رکے, نہ حج سے رکے, نہ جہاد سے رکے, یعنی جو عمل تھا وہ کرتے رہے, لیکن معمولی درجے کا انہیں بخار رہتا تھا، جب کوئی شخص انہیں ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی گرمی محسوس ہوتی تھی، تو اسے پتا چلا کہ یہ بیماریاں بھی نعمت ہیں، لیکن ہر آدمی اس کو نعمت، اس کا نعمت ہونا سمجھتا نہیں. بعض اوقات کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور آدمی اس چوٹ کی پر مرہم مٹی کرانے لگ جاتا ہے، اور بظاہر تو اس کو یہ ہوا کہ صاحب میرا ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، اور میں نے فلاں بہت ضروری کام سے جانا تھا، وہ کام رہ گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں اگر وہاں جاتا تو وہاں تو اللہ نہ کرے کوئی سیلاب آ گیا تھا، کوئی طوفانی بارش ہو گئی تھی جس سے اتنے لوگ مر گئے، پھر شکر کرتا ہے کہ ابھی بڑا اچھا ہوا، دیکھو مجھے تو تکلیف بظاہر بڑی بری محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس تکلیف کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس بڑی تکلیف سے بچا لیا. تو یہ بعد میں محسوس ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ دبئی جانے والے تھے، گلف ایئر کی پرواز تھی جو بعد میں حادثے کا شکار ہو گئی، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے رہ گئے، لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا، بہت سے ایسے لوگ چلے گئے کہ جو جانے والے نہیں تھے، اور جو جانے والے تھے ان کو روک دیا گیا، انہوں نے ہنگامے بھی کیے، لیکن بعد میں وہ جہاز جب کریش ہو گیا تو وہی پھر دعا کرتے ہیں اچھا اللہ نے بڑا اچھا کیا، اگر ہم بھی چلے جاتے مر جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، اس لیے ہر حال میں آدمی راضی رہے اور مرنے کی تیاری بہرحال ہر حال میں کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو. اور جو غفلت کی پٹیاں ہماری آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہیں جس سے ہم آخرت کی تیاریوں سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پٹی کو ہماری آنکھوں سے اتار دیں، اور ہمیں ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، اے اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر عطا فرما دیجئے. یا اللہ، اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، بہت سے لوگ مصیبت زدہ ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کی پریشانیاں اے اللہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے، عافیت کے معاملے فرما دیجئے. بعض حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی کا مکان پر کوئی قابض ہے اور خالی بھی نہیں کرتا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دے اور وہ مکان کو خالی کر دے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، وہ دوسری وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو بھی دور فرما دے. اور ہم میں سے جس کو جو بھی پریشانی ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب پریشانیاں دور فرما دیجئے، مصائب کو دور فرما دیجئے، مشکلات کو حل فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما. جس خاتون کا میں نے ذکر کیا جو بھی بے ہوش ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اگر ان کے لیے زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے اور انہیں جد جد صحت یاب فرما دے. اور اگر ان کے لیے دوسری صورت ہے تو یا اللہ، جو عافیت والا معاملہ ہو وہ معاملہ فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ اے اللہ معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر والے جو اس سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے. ایک اور خاتون سعیدہ فاطمہ بہت عرصے سے بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت عافیت عطا فرما دے. یا اللہ، اپنے فضل سے جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.